بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، باب غصہ کرنا، غضب کرنا وعظ اور تعلیم کے دوران، وعظ و نصیحت اور تعلیم میں غضب غصے کا اظہار کرنا، اذا رآ جب کوئی آدمی دیکھے، ما یکرہ جس کو وہ برا سمجھتا ہے، مکروہ سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، یعنی اپنے درس کے دوران، بچوں کو پڑھانے کے دوران، تعلیم و تربیت کے دوران، درس دینے والا غصے اور ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے اگر اسے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے غصے کا اظہار بھی کر سکتا ہے. یہ کبھی کبھار اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب انہوں نے باندھا ہے. اس کے نیچے حدیث لائے ہیں، حدثنا محمد بن کثیر، محمد بن کثیر العبدی نے ہمیں حدیث سنائی. یہاں پر محمد بن کثیر سے مراد العبدی ہے. اچھا، یہ باب ہے، باب کا نمبر ہے صحیح بخاری کا 28 اور حدیث کا نمبر ہے 90. تو امام بخاری جس استاد سے روایت کرتے ہیں اس کا نام محمد بن کثیر ہے العبدی. ایک دوسرا راوی بھی ہے محمد بن کثیر المسیسی الصنعانی. امام بخاری نے اس سے کوئی حدیث بھی روایت نہیں کی ہے، نہ سنن جو ہے اس میں، یعنی امام بخاری نے یا مسلم نے اس سے کوئی حدیث بیان نہیں کی. قال اخبرنا سفیان، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان بن سعید الثوری نے یہ حدیث سنائی. سفیان بن سعید الثوری مشہور ثقہ امام مدلس تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مدلسین کی جتنی بھی روایات ہیں، ان وہ ساری کی ساری روایات سما یا متابعات پر محمول ہیں، یعنی ساری کی ساری روایات صحیح ہیں. یا تو انہوں نے اپنے استادوں سے سنی ہے، یا دوسرے ثقہ راویوں نے یہی روایتیں بیان کی ہیں. عن ابن ابی خالد، وہ اسماعیل ابن ابی خالد سے بیان کرتے ہیں. عن قیس ابن ابی حازم، اسماعیل ابن ابی خالد بھی ثقہ مدلس تھے. وہ قیس ابن ابی حازم سے بیان کرتے ہیں. قیس بن ابی حازم بڑے تابعین میں سے تھے، کبار تابعین میں سے، صحابہ کے بعد جو دوسرا درجہ ہے یعنی تابعین کا، اس دوسرے درجے میں سب سے پہلی صف کے، سب سے اعلیٰ درجے کے تابعی تھے. یہ وہ تابعی ہیں، یہ ان تابعین میں سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کی حالت میں زندہ موجود تھے، لیکن کسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہ لا سکے، تو صحابہ سے یہ رہ گئے. یعنی ان کا جو ہے نا وہ تعلق صحابہ سے، ان کا شمار صحابہ میں اس لیے نہ ہو سکا. تو اس کو، ایسے راوی کو مخضرم کہتے ہیں. مخدرم، خدرمہ کہتے ہیں کاٹنے کو، تو گویا یہ صحابہ سے کاٹے گئے ہیں، تو یہ جلیل القدر تابعی ہے، مخدرم ہے، طبقہ ثانیہ میں سے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں ان کے شاگرد. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سارے عشرہ مبشرہ کے یہ شاگرد ہیں. عن ابی مسعود الانصاری، وہ سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمر، عقبہ تبن عمر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں. ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بعض علماء کہتے ہیں وہ بدری صحابی تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ بدر میں چونکہ رہتے تھے اس لیے ان کو بدری کہا گیا ہے، اور دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. قال قال رجل یا رسول اللہ، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں نماز نہیں پا سکتا ہوں، لا اکاد، یعنی میں نہیں کر سکتا، ادرک الصلاۃ، نماز پا لوں، میں نماز نہیں پا سکتا، مما، اس وجہ سے کہ یطول بنا فلان، فلاں آدمی جو ہے وہ ہمیں نماز لمبی پڑھاتا ہے، وہ ہمیں لمبی پڑھاتا ہے یعنی نماز. تو فلاں آدمی، اس کا نام نہیں لیا راوی نے، یہاں نام نہیں لیا، ہو سکتا ہے اسے مراد سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ لمبی نماز پڑھاتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ نماز پڑھاتے ہیں بہت لمبی، تو میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، اکیلے نماز پڑھنی پڑتی ہے. شکایت لگا دی امام کی، جو کہ لمبی نماز پڑھتے تھے. لمبی نماز سے مراد یہ ہے نا کہ فرض نماز پڑھاتے وقت قرآن کریم کی لمبی سورتیں جو ہے نا وہ پڑھتے تھے، مثلا سورۃ البقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورۃ الانعام، یہ پڑھ لی. فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضب من یوم اذن. تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے علاوہ واعظ کے دوران اتنے سخت غضب میں نہیں دیکھا، اتنے غصے میں، غضب میں میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا اس دن آپ ناراض ہوئے تھے، غصہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب فرمایا تھا، غصہ فرمایا تھا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اپنی امت کے لیے رحمت تھے، تمام جانوں کے لیے رحمت تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں ان کے لیے سختیاں ہوں دین میں. جب دین میں لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، امام کو چاہیے نماز ہلکی پڑھائے، جامع اور مختصر اور ہلکی، رکوع اور سجود پورا کرے، اذکار بھی پڑھے، لیکن مقتدیوں کا بھی خیال رکھے، تو ظاہر ہے کہ اب اس وجہ سے صحابہ کرام میں نفرت کا پیدا ہو جانا، مخالفت کا پیدا ہو جانا، آپ اسے پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال ایوہ الناس، اے لوگو، انکم منفرون، تم تو نفرت پیدا کرتے ہو. وہ لوگو، تم نفرت پیدا کر رہے ہو، ایک دوسرے کے خلاف غصہ اور نفرت پیدا کر رہے ہو. امام کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں مسجد میں، یہ کر رہے ہو. فمن صلى بالناس فليخفف، پس جو آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، یعنی مختصر نماز پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے، مسنون قرات کرے ٹھیک ہے، لیکن اس میں طوالت بہت لمبا کرنا یہ نہ کرے. فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ، بے شک لوگوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، پس لوگوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، وَالضَّعِيفَ، کمزور بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر والے بوڑھے، اب وہ کھڑے رہیں یہ تو ان کے لیے مشکل ہے. اب لمبا جب قیام شروع ہو جائے، امام ایک گھنٹے کا قیام کرے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں کھڑے ہو سکیں گے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں. ضعیف میں بوڑھا آ سکتا ہے اور کمزور آدمی، نوجوان کمزور بھی آ سکتا ہے، بعض اوقات نوجوان ہوتے کمزور ہوتے، وہ لمبا کھڑا نہیں رہ سکتے. وزل ہاتھ جاتے، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر دکاندار ہے، اب چلا گیا نماز کے لیے، اثر کی نماز کے لیے، دکان بند کی اور یا دکان کھلی چھوڑ کر مسجد پہنچ گیا، اب آگے امام ہے، وہ امام جو ہے وہ لمبی قرات کر رہا ہے دل میں، تو اب اگر امام جو ہے وہ مثال کے طور پر ڈیڑھ گھنٹے میں نماز پڑھاتا ہے، سورج کے غروب تک پہنچ جاتا ہے، یا زور چلا گیا اور امام بہت لمبی نماز پڑھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو بڑی پریشانی ہوگی، اس کو اپنا پیچھے کا خیال ہوگا، ذمہ دار ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، مسجد پہنچ گیا، پیچھے وہ پانی لگا رہا ہے، تو اب وہ واپس جائے گا تو اس کے لیے جب دو گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد واپس جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی. تو لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، ان کا خیال ہونا چاہیے. تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ بعض اوقات جو ہے استاد اپنے شاگردوں پر اور خطیب وائز جو ہے اپنے واعظ کے دوران غصے کا اظہار بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ ان لوگوں پر جن جو کتاب و سنت کے خلاف کام کرتے ہیں اور اس کے اس غصے کی وجہ سے ان کو تکلیف، ان کو جو ہے نصیحت ملے گی، یعنی وہ جو ہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لیں گے انشاءاللہ، تو اس حالت میں کر سکتے ہیں. خواہ مخواہ جھگڑا بنا دینا یہ بھی غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ نماز ہلکی اور مختصر پڑھانے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، جس طرح کہ ہمارے بعض بھائی جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں نہ رکوع صحیح کرتے ہیں، نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں، نہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، نہ سجدے سے صحیح اٹھتے ہیں، جلدی جلدی دو تین منٹ لگا کر چار رکعتیں پڑھی اور یہ جا رہے ہیں جی. یہ طریقہ بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے. رکوع بھی صحیح کرنا چاہیے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں، پھر آرام سے کھڑے ہو جائیں، پڑھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد پڑھ سکتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ دعا پڑھ کے کوئی اور اذکار، مسنون اذکار ہے وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، پھر سجدے کے لیے جائیں. اللہ اکبر، سجدے میں مسنون دعائیں پڑھیں اور اللہ سے مانگے عربی زبان میں، پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھے. اب دو سجدوں کے درمیان بھی دعا پڑھنی ہے، دو سجدوں کے درمیان دعا، یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے، دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ صحیح دعا ہے. اسی طرح ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اور امام مقبول رحمت اللہ علیہ سے جو کہ بڑے تابعین میں سے تھے, یہ ثابت ہے کہ وہ سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. تو چلو حدیث مرفوع ضعیف ہو گئی, لیکن تابعی جو ہے خیر القرون کے جلیل القدر تابعی ان سے ثابت ہے, اس لیے سجدوں میں رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھنا بہتر ہے اور اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی پڑھنا جائز ہے. اور یہ جو ضعیف حدیث ہے حبیب ابن ابی ثابت کی تدلیس کی وجہ سے, اس کی تائید اس صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. تو اس لحاظ سے دونوں میں جس بار بھی عمل کر لیں انشاءاللہ اس کا اجر ثواب ملے گا. تو اب اس طرح پھر سجدہ کرنا ہے, پھر اٹھ کر بیٹھنا ہے, پھر کھڑے ہونا ہے, تو یہ اطمینان سے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے چار رکعتوں پر آٹھ منٹ لگ جائیں, دس لگ جائیں, بارہ منٹ, بس زیادہ سے زیادہ بارہ منٹ جو ہے نا چار رکعتوں پر لگنے چاہیے, اور کم سے کم جو ہے وہ سات آٹھ منٹ. تو جو آدمی مثلاً ایک گھنٹہ لگا دیتا ہے یا جو آدمی دو تین منٹ میں کام جو ہے نا وہ ختم کرتا ہے, تو یہ دونوں صحیح نہیں ہیں. اور خاص طور پر ہمارے بھائی جو تراویاں پڑھتے ہیں نا رمضان میں, بیس رکعت تراویح پڑھتے ہیں, اگر کسی مسجد میں جانے کا آپ کو اتفاق ہو جائے, خاص طور پر یہاں حضروں میں اگر آئے تو آپ دیکھیں گے, پتہ نہیں دنیا کے باقی کونوں میں کیا ہو رہا ہے, کہ اتنی تیزی سے وہ تراویح پڑھتے ہیں جس طرح لاہور سے کراچی ٹرین نہیں جاتی, اتنی تیزی سے ایکسپریس نہیں جاتی ہے, اتنا تیز, نہ کوئی رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح, ڈب 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 ڈب. وہ امام شمس الدین افغانی رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت جلیل القدر علیہ حدیث عالم تھے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ کہتے تھے کہ ماں ستا سو تراوی لی دلی دی, اگر وہ کہتے تھے کہ دا تراوی نہ دی دا کو تراول دی ڈگ 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 ڈگ, وہ کہتے تھے کہ یہ تو میں نے آپ کی تراویاں دیکھی ہیں, یہ کوئی تراویاں ہیں, یہ تو جان جو ہے نکالنے والی بات ہے. تو بہرحال امام بخاری کتاب العلم میں یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ غصہ کیا جا سکتا ہے. اور باقی بھی خطبہ درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ غضب کا اظہار کرتے تھے, حدیث میں آتا ہے اعلیٰ صوتہ, آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی, اور کان منذر جیش, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آواز کرتے تھے جس طرح کوئی آدمی ڈرا رہا ہے کسی لشکر سے, ایک حملہ آور لشکر سے ڈرا رہا ہے. یہ حدیث آگے بھی آئے گی انشاءاللہ صحیح بخاری میں, کیونکہ ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسئلے نکلتے ہیں. اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 91. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن محمد, یہ میرے خیال میں المسندی راوی ہے, ان کو المسندی بھی کہتے ہیں. قال حدثنا ابو عامر, یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو عامر نے یہ حدیث سنائی. یہ آگے صحیح بخاری میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ دفعہ اور آگے بھی آ رہی ہے. قال حدثنا سلیمان ابن بلال المدینی عن ربیعت تا ابن ابی عبد الرحمن, ربیعت الرائے سے روایت ہے, سلیمان بن بلال مدینہ والے محدث بیان کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں عن یزیدہ مولا المنبعث, وہ یزید سے بیان کرتے ہیں جو منبعث کوئی آدمی تھا اس کا غلام تھا آزاد کردہ. مولا جو ہے اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آزاد کر دیا گیا ہو, مولا یار کو بھی کہتے ہیں, مولا آقا کو بھی کہتے ہیں, مولا رب کو بھی کہتے ہیں, مولا انسان کو بھی کہتے ہیں, مولا جگری یار پیارے دوست کو بھی کہتے ہیں. تو جد آتا ہے اللہ مولا لنا ولا مولا لکم, ادھر مراد یہ کہ اللہ ہمارا مددگار ہے, مددگار کو بھی کہتے ہیں, تمہارا کوئی مددگار نہیں. اور جدھر آتا ہے نا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, تو ادھر مراد یار ہے, دوست ہے, پیارا ہے. یعنی جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور دوستی ہے تو اس کی علی سے بھی دوستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زید اخونا و مولانا, زید بن حارثہ ہمارا بھائی بھی ہے اور مولا بھی ہے. یہاں پر مولا آزاد کردہ غلام مراد ہے اور دوست مراد بھی ہوتا ہے. عن زید ابن خالد الجوہنی, وہ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل رجل عن اللقطة, ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, سوال کیا لقطہ کے بارے میں. لقطہ کہتے ہیں یا لقطہ, جو چیز گمی ہوئی مل جائے, کسی کی کوئی گری ہوئی چیز ہے نا, کوئی آدمی جا رہا ہے راستے میں, زمین پر وہ دیکھتا ہے قلم پڑا ہے, کتاب پڑی ہے, کوئی رومال پڑا ہے, کوئی چادر پڑی ہے, کوئی چیز پڑی ہے, یہ ساری لقطہ ہے. اس کو لقطہ کہتے ہیں, یعنی کوئی گری ہوئی چیز اٹھا لینا یہ لقطہ ہے. کسی آدمی سے کوئی چیز گر گئی تو اس کا اب کیا مسئلہ ہے. اسلام جو ہے نا یہ مکمل دین ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اسلام مکمل دین ہے. اسلام میں زندگی کے ہر گوشے, ہر شعبے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے. قرآن میں, حدیث میں, اجماع میں, اور اگر واضح طور پر ان تین دلیلوں میں مسئلہ نہ ہو تو اجتہاد میں ہر مسئلہ جو ہے اس کا علاج موجود ہے. تو اسلام دین قیامت تک کے لیے نافذ العمل دین ہے. تو ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کوئی گری ہوئی چیز اٹھا لیتا ہے, اس کو مل جاتی ہے, یہ کیا کرے. اب اس کا کیا مسئلہ ہے, وہ جو گری ہوئی چیز اس کو مل گئی نا, اس کا کیا کرے گا. قالا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعرف وقاءها او قال وعاها, اس کو جو باندھا جاتا ہے, یعنی جو تھیلی مل گئی نا, کسی آدمی کو ایک شاپر مل گیا, تھیلی مل گئی, اب وہ باندھی ہوئی ہے, تو اسے کہا جا رہا ہے کہ اس کو جس رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے نا, اس کو صحیح یاد کر لو, اسے صحیح پہچان لو, اس کو غور سے دیکھ لو. یا آپ نے فرمایا وکا جو ہے نا, وکا اس رسی کو کہتے ہیں جس سے تھیلی باندھی جاتی ہے. وعا جو ہے برتن کو کہتے ہیں, یعنی اس تھیلی کو دیکھ لو غور کے ساتھ, جس کو تھیلی مل گئی نا اس تھیلی کو غور سے دیکھ لے, اور اس کی جو جس کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھا گیا ہے اس کو بھی غور سے دیکھ لے. اور عفاصہا, یعنی اس میں جو کچھ ہے وہ دیکھ رہے. عفاص بھی تھیلی کو ہی کہتے ہیں. آپ نے یا تو وعا کے الفاظ فرمائے تھے یا عفاص کے تھیلی کے بارے میں, تو مراد یہ ہے کہ وہ جو اس کو چیز ملی ہے نا اس کو غور سے دیکھ لے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کو 100 روپے کا نوٹ مل گیا, یا اس کو مثلا 1 ڈالر کا نوٹ مل گیا, تو وہ جو ہے اس نوٹ کو غور سے دیکھے, اس کا شکل حالت جو ہے وہ یاد کر لے. ثم عرف سنتن, پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرتا رہے, لوگوں سے پوچھتا رہے کہ یہ کس کی چیز ہے. یعنی جب وہ کوئی آدمی ملے تو کہے کہ مجھے بھائی ایک تھیلی ملی ہے جی, جو آدمی اس کی نشانی بتائے گا اس کو میں دے دوں گا. تو اب کوئی آدمی جب جس کی تھیلی گم ہوگی وہ آئے گا, اسے کہے گا کہ میری ہاں جی پیلے رنگ تھیلی تھی, اس کی یہ رسی تھی, یہ تھی, اس میں اتنے پیسے تھے, تو وہ اس کی ساری معلومات کر کے اس کو دے دے گا. نوٹ ہے تو وہ بھی اس طرح کرے گا, کہے گا کہ بھائی مجھے کچھ پیسے ملے ہیں اور یہ کس کے اگر ہوں تو وہ اس کی نشانی بتائے. یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے اس کو 300 روپیہ مل گیا تو وہ لوگوں میں اعلان کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے 300 روپیہ ملے کس کے, تو ہر آدمی کہے گا ہی میرے ہیں. ظاہر ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ حرام حلال سب ملے, تو جب لوگوں کو بتا دے گا نا کہ مجھے 300 روپیہ مجھے ملا ہے تو کہیں گے مجھے تو ہمارے پیسے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس میں مجھے ایک اور لطیفہ بھی یاد آ گیا جو میں اس حدیث کے انشاءاللہ آخر میں آپ کو سناؤں گا, ایک بڑا عظیم و شان لطیفہ ہے جو کتاب سے میں آپ کو حوالہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے, یعنی کوئی چیز مل گئی چاہے رقم مل گئی چاہے کوئی چیز مل گئی, ایک سال تک لوگوں سے پوچھتا رہے. ثم استمتعہ, فرمایا کہ اگر کوئی سال تک بھی اس کا مالک نہ ملے پھر اس سے فائدہ اٹھا لے, پھر اسے استعمال کر لے. اب یہ چیز جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. فَإِن جَاءَ رَبُّهَا, پھر اگر اس کا مالک آ جائے, یہ رب جو ہے نا مالک کو کہتے ہیں, مطلقاً اور رب کہیں گے تو اسے اللہ مراد ہوتا ہے, رب العالمین سے بھی اللہ ہی مراد ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ضمیر آ جائے, کوئی مضاف مضاف الیہ آ جائے, کوئی مضاف الیہ یعنی آ جائے, یہ مضاف بن جائے, تو یہ آدمی پر بھی سوال ہو سکتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس میں رب کا لفظ آیا ہوا قرآن کریم میں, ارجع الی ربک, یعنی اپنے آقا کے پاس, اپنے مالک کے پاس جاؤ, واپس جاؤ. تو یہاں پر بھی مالک مراد ہے. اگر ان پیسوں کا یا اس تھیلی کا مالک آ جائے, فَأَدِّهَا إِلَيْهِ, تو اس کو وہ ادا کر دے گا, اس کو دے دے گا, اس کے حوالے کرے گا, بھائی یہ آپ کی امانت ہے, یہ آپ کا رقم تھی میں نے استعمال کر لیے, اب آپ جو ہے وہ لے لیں, دینی پڑے گی. قالا, اچھا اب سوال کرنے والے نے پوچھا, وہ جو سوال کرنے والا تھا نا, پوچھنے والا, اس نے پوچھا, فضالت الابل, اگر کسی آدمی کا اونٹ گم ہو جائے اور اونٹ مل جائے تو یہ کیا کرنا چاہیے. یہ تو عام ہو سکتا ہے, اس معاشرے میں, عرب معاشرے میں اونٹ کثرت سے ہوتے تھے اور اونٹ آج بھی, آج کل بھی موجود ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر کسی کا آدمی کا اونٹ گم ہو جائے, مثلا اونٹ جو ہے چر رہا ہے, وہ دیکھا ہے اس کا مالک نہیں ہے, تو اس کو کیا کروں, میں پکڑ لوں, باندھ دوں. مراد یہ, فغضب حتی احمرت وجنتاہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوئے, اتنے غضب میں ہوئے کہ آپ کے رخسار جو ہیں دونوں سرخ ہو گئے, سرخ رتے ہو گئے, سرخ ہو گئے, لال ہو گئے. او قال, یا آپ نے فرمایا, یا راوی نے فرمایا, احمر وجہ, آپ کا چہرہ سارا جو ہے سرخ ہو گیا. تو دونوں باتیں صحیح ہیں, آپ کے رخسار بھی سرخ ہو گئے غصے کی وجہ سے اور آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا, نورانی چہرہ, آپ کا چہرہ سفید سرخ تھا, ایسا پیارا چہرہ جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, جس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر بھی ہوا. فقالا, تو آپ نے فرمایا, وما لك ولها, تجھے کیا ہے اور اس کو کیا ہے, چھوڑ اس کو چرنے دے, اونٹ کیوں پکڑتا ہے, چھوڑ. ما سقاؤها, اس کے پینے کا جو برتن اس کے ساتھ ہے, یعنی اس کو تو پانی پیتا ہے, اس کو تو پرواہ کوئی نہیں. ایک یہ مراد ہو سکتا ہے, یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اونٹ جو ہے نا وہ پانی سٹور رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ مہینہ مہینہ بھی اگر اونٹ کو پانی نہ ملے تو اس کا گزارا ہوتا رہتا ہے, اسے یعنی وہ مرتا نہیں ہے. اسی لیے تو صحرا میں اونٹ زیادہ کامیاب ہے کہ کئی کئی دن اس کو پانی کی ضرورت نہیں. سقا کا لفظ معنی مشک ہے, پانی کی, وہ چمڑے کی جو مشک ہوتی ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں نا, یہ وہ حذاؤہا, اس کی جوتیاں بھی اس کے ساتھ ہیں, اونٹ ہے اس کے پاؤں ہیں, چلے گا وہ, پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. ترے دلما, آؤ پانی جا کر پیے گا, وہ ترا شجرا, اور درختوں کو چرتا رہے گا, درختوں سے وہ کھاتا رہے گا پتے. فزرہا, اس کو چھوڑ دو, نہ پکڑو اس کو, حتی یلقاہا ربہا, یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پکڑ لے, اس کا مالک کو پہنچ جائے. قال, صحابی نے پوچھا, فضالت الغنم, اگر کس کی بکری گم ہو جائے, بکری مجھے مل جائے, میں دیکھوں کہ کوئی بکری ہے اور اس کا مالک نہیں ہے, کیا کروں؟ قال لکا, فرمایا اس کو پکڑ لے, اول اخی کا, یا تیرا بھائی جو ہے اس کو پکڑ لے گا, اول ذئب, یا بھیڑیوں سے کھا جائے گا. تو مطلب ہے اس بکری کو تم پکڑ سکتے ہو, اس کے بعد اب بکری پکڑنے کے بعد کیا ہوگا, ایک سال اعلان کرتا رہے گا, لوگوں کو کہے گا کہ بھائی کسی کی بکری ملی ہے, اس کا رنگ بتایا, اس کی شکل بتایا, اس کی پوری نشانیاں دے, تو پھر میں اس کو دوں گا انشاءاللہ. تو اس طریقے سے یہ لقطہ کا مسئلہ ہے, اور آگے ایک پوری کتاب آ رہی ہے, کتاب اللقطہ انشاءاللہ. تو امام بخاری وہاں پر اس حدیث کو اور بار بار لا کر مسئلہ جو ہے وہ مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اب وہ میں آپ کو وہ لطیفہ سناؤں, ایک اہم واقعہ سناؤں. یہ واقعہ بیان کرنے والے جو ہیں نا, یہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب ہیں, جن کو دیوبندی حضرات حکیم الامت کہتے ہیں. یہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک گلی میں آ رہے تھے, ایک گلی تھی نا گلی, اس گلی میں امام ابو حنیفہ آ رہے تھے. اور اس کے ساتھ مجھے ایک اور لطیفہ بھی یاد آ گیا جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. تو گلی کے دوسری طرف ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی, کسی جگہ یعنی کوئی گلی تھی کوفہ میں, ایک بوڑھی عورت گلی کے ایک طرف سے آ رہی تھی, اور سامنے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے. بوڑھی عورت جو تھی اس کے قریب ہی کسی کی کوئی چادر گری ہوئی پڑی تھی زمین پر, کوئی آدمی گیا نا تو چادر اس سے گر گئی زمین پر. تو اب امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ذرا دور تھے, اور وہ عورت اس چادر کے قریب تھی. اس کو کہتے ہیں لقطہ, لقطہ یعنی لقطہ, گری ہوئی چیز. اچھا, وہ عورت جو تھی نا بوڑھی, وہ گنگی عورت بن گئی, گنگی نہیں تھی, تھی بالکل باتیں کرنے والی لیکن گنگی عورت بن گئی. اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ چادر میں اٹھا لوں گی تو ایک سال تک مجھے کوفہ میں اعلان کرنا پھر کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ کس کی چادر ہے, یہ کس کی چادر ہے, تو بڑی تکلیف ہوگی مجھے. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کوئی پھنسانا چاہیے. تو وہ گونگی بن کر کہتی او او اس طرح, اور ہاتھوں سے اشارہ کرتی ہے چادر کی طرف. زمین پر جو چادر پڑی ہے نا, اس چادر کے پاس وہ پہنچ گئی ہے, اور اس پر وہ اشارہ کر کے تو گونگی عورت بن کے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کہہ رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھے کہ یہ چادر اس عورت کی گر گئی ہے, تو امام صاحب جلدی جلدی آگے آتے ہیں اور نیچے سے وہ چادر اٹھا لیتے, چادر اٹھا کر اس بوڑھی عورت کو دینے جاتے. تو وہ زبان سے بولی, انہوں نے کہا یہ میری چادر نہیں ہے, یہ تو نقطہ ہے, یہ تو آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ایک سال تک کوفے میں اعلان کرتے پھرتے تھے کہ لوگوں مجھے چادر ملی, کس کی چادر, اور امام صاحب کہتے تھے کہ مجھے کسی نے بھی دھوکھا نہیں دیا سوائے اس عورت کے, بوڑھی عورت کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بھی دھوکھا نہیں دیا سوائے اس بوڑھی عورت کے. اور امام صاحب کہتے تھے فقی تھی وہ, فقی یعنی یہ فقی تھی عورت. اس سے یہ واقعہ اگر یہ سارا جیل ہی ہے لیکن تھانوی صاحب نے بیان کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اب یہ جو امام حنیفہ کو ماننے والا گروہ ہے جو منیوں کا, ان کے اوپر تو یہ واقعہ ہو جاتے. تو تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی فراڈ کرے دھوکہ دے وہ فقی ہوتا ہے. اب اس بوڑھی عورت نے فراڈ کیا نا, دھوکہ کیا, امام صاحب کو پھنسا لیا, تو یہ کہتے ہیں فقی تھی فقی. دوسرا واقعہ جو مجھے یاد آیا ہے یہ بیان کیا ہے محمود حسن دیوبندی صاحب نے اسیر مالٹا, ان کی کتاب عربی میں تقریر ترمذی, تقریر ترمذی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قاضی ابو یوسف کے ساتھ کدھر گئے, تشریف لے گئے, ساری رات کام میں مصروف رہے, جس کام کے لیے گئے تھے نا اس کام میں مصروف رہے, اتنے زیادہ مصروف تھے کہ صبح کی نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا. جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب تو سورج جو نکلنے والا ہے, تو امام صاحب نے کہا چلو نماز پڑھتے, بھائی نماز تو فوت نہ ہو جائے, سورج کہیں نکل نہ جائے. تو امام صاحب نے قاضی ابو یوسف کو امام بنا لیا اور اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھی. قاضی ابو یوسف امام بن گئے, امام ابو حنیفہ مقتدی بن گئے, اب نماز پڑھا رہے. تو قاضی ابو یوسف نے نماز کس طرح پڑھائی, نہ تو رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا, وہ تو ڈرے ہوئے تھے کہ سورج نکل نہ جائے نا, وہ جلدی جلدی صبح کی نماز ادا کر دے, اللہ اکبر قرات ہی پتہ صحیح کی نہیں, رکوع بھی صحیح نہیں کیا, بس بہت تیزی سے یعنی وہ ایکسپریس کی رفتار سے نماز پڑھی, نہ تو رکوع صحیح کیا نہ سجدے صحیح کی. جب نماز پڑھا لی تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا سارا یعقوب نا فقیان, یہ ہمارا قاضی ابو یوسف تو آج فقی بن گیا ہے. پتا چلا کہ جو آدمی نماز صحیح نہ پڑھے دھوکہ فراڈ کرے وہ فقی ہوتا ہے ان اہل تقلید کے نزدیک. تو خیر یہ بطور لطیفہ آپ کو سنائے تھے, اس باب کی آخری حدیث ہے, اس کے بعد اگر کوئی سوال جواب ہے تو کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے. حدثنا محمد بن العلا, امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن علا الحمدانی ابو قریب نے حدیث سنائی, قال حدثنا ابو اسامہ, ابو اسامہ حماد بن اسامہ نے حدیث بیان کی, عن بریدن, برید بن عبداللہ بن ابی بردہ, عن ابی بردہ, ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے بیان کرتے ہیں, عن ابی موسیٰ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جنہیں آپ نے, جس پوچھنے کو آپ نے ناپسند کیا, کچھ چیزوں کو آپ پسند نہیں کرتے تھے ان کے بارے میں پوچھا گیا. یہ کثرت سوال ایسی چیزیں تو آپ نہیں پسند کرتے تھے. فلما اکثر علیہ غضبہ, جب بہت سے سوالات کیے گئے نا, لوگوں نے بار بار پوچھے کچھ مسئلے, تو آپ غصے میں ہو گئے, غضب میں ہو گئے. ثم قال للناس, پھر آپ نے فرمایا, یعنی ممبر پر کھڑے تھے آپ درس دے رہے تھے, سلونی عما شئتم, اور لوگوں جو مرضی ہے پوچھو, جو مرضی ہے پوچھو. قال رجل, ایک آدمی نے کہا من ابی, اب میرا ابا کون ہے؟ یہ آدمی تھا نا, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا باپ جو اصلی باپ نہیں ہے, تو اس نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. فقام آخر, ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا, فقال, اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرا ابا کون ہے؟ فقال ابو کا سالم مولا شیبہ, آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ جو ہے سالم ہے, جو شیبہ کا مولا ہے, شیبہ کا آزاد کردہ غلام. فلما راء عمر ما فی وجہی, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہیں, آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے, فقال, تو فرمایا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انا نتوب الی اللہ عز وجل, ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف, آپ معاف کر دیں ناراض ہو, بس بس توبہ, ہماری توبہ ہے توبہ. تو یہ ایک حدیث ہے جسے بریلوی حضرات جو ہیں وہ اس پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ما کانا ما یکون کا علم جانتے تھے, سارا غیب جانتے تھے. تو اس کا جواب علی حق یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ خاص موقع, خاص ایک واقعہ ہے, اور آپ نے یہ جو بھی جوابات دیے تو اس خاص واقعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا. قرآن میں بھی آتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان الا وحی یوحا. اب بہت سے اور موقع ہیں جو آپ کی زندگی میں آئے ہیں جس کے بارے میں آپ سے یعنی پوچھا گیا یا واقعہ ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے, یا اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں. اور قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ مثلا لا تعلمہم, مدینہ میں منافق رہتے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہو, یعنی سب منافقوں کو نہیں جانتے ہو, اللہ یعلمہم. تو اس لیے تمہارا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. یہ مسئلہ لمبا ہے, انشاءاللہ اس پر بھی کبھی موقع ملا تو علم غیب کے بارے میں بتا دیں گے. بس مختصر یہی سمجھے کہ اللہ فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا ہے. سارا غیب, کلی غیب, ما کانا ما یکون کا غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم کی جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ وہ سارا غیب نہیں جانتے تھے. ہاں اللہ نے جو وحی فرمائی تھی, غیب کی جو خبر اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دی تھی تو وہ آپ جانتے تھے. تو اس حدیث سے بھی درس میں, تدریس میں, واعظ میں, تعلیم میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو کہ غلط بات ہے تو پھر غضب کرنا, غصہ کرنا اس کا ثبوت ملتا ہے. تو آج ہم, میرا خیال ہے ہم صرف ایک باب ہی پڑھ سکیں, چونکہ اس باب کی تفصیل کافی اس میں ہو گئی بات اور وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے, تو آج ہم نے ایک ہی باب پڑھائے. این ممکن ہے کہ کچھ بھائیوں کے جو ہے سوال جواب ہوں تو پھر وہ انشاءاللہ آئندہ. جی سوال جواب ہے نا, جی تو شروع کر دیں. میں ہنس گیا. یہ کیا لکھا ہے, السلام علیکم. میری سوال یہ ہے, میں سمجھ آ گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی یہ سوال جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے ایک کتاب منسوب ہے جس کو مسند ابی حنیفہ کہتے ہیں, مسند امام اعظم کہتے ہیں, جسے حسکفی نے جمع کیا تھا, ملا علی قاری نے جس کی شرح لکھی ہے. تو اس کے بارے میں سوال ہے کہ یعنی یہ آپ کے پاس یہ کتاب ہے یا اس کے بارے میں کیا, یہ سوال کا مفہوم یہی ہوگا کہ کیا یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے, اس کو حنفی حضرات مسند الامام اعظم کہتے ہیں, مسند ابی حنیفہ بھی کہتے ہیں. تو یہ حسکفی جو تھا جس نے یہ کتاب لکھی ہے, امام ابو حنیفہ نے یہ کتاب نہیں لکھی, لکھنے والا کون ہے؟ حسکفی ہے. حسکفی جو تھا وہ چھٹی صدی ہجری کا تھا آدمی, یعنی امام ابو حنیفہ کی وفات کے کوئی تقریباً 400 سال بعد کا یہ آدمی ہے, 450 سال بعد. ساڑھے 450 سال بعد یا اس طرح. اچھا اس نے کہاں سے لی ہے یہ کتاب؟ ہمارے پاس جو مسند حسکفی کا نسخہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو محمد البخاری نے کہا. اسی طرح یہ جو مسند حسکفی ہے اس کا جو نسخہ چھپا ہوا ہے اردو ترجمہ, اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حسکفی نے ابو محمد عبداللہ بن محمد بن یعقوب البخاری الحارسی کی کتاب سے اکٹھی کی. یعنی یہ نسخہ اصل میں ابو محمد الحارسی کا نسخہ ہے جس کو حسکفی نے سند حذف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. ابو محمد الحارثی کون تھا؟ یہ آدمی تیسری یا اور چوتھی صدی ہجری میں گزرا ہے، یعنی امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 200 سال بعد. تو یہ آدمی اپنی سندے بیان کرتا ہے کہ مجھے فلانے کا، اس کو فلانے، اس کو فلانے، اور وہ امام حنیفہ سے روایت کرتے ہیں. یہ جو سندے بیان کرتا ہے نا ابو محمد الحارثی، یہ کذاب، مجہول، مجروح، ضعیف، مردود، اس قسم کے راویوں سے بیان کرتا ہے. یہ تو چلو بات کی بات ہے، پہلے یہ خود یہ کون آدمی ہے؟ ابو محمد الحارثی عبداللہ بن محمد یعقوب، یہ بذات خود کون آدمی؟ اس کے حالات میزان الاعتدال میں اور حافظ ابن حجر کی لسان المیزان میں موجود ہیں، اور اسی طرح اسماء و رجال کی جو کتابیں ہیں جن میں جرا اور تعدیل بیان کی گئی ہے، اس میں اس کے حالات موجود ہیں. امام بیکی نے کتاب القراءت میں اپنے استاد امام حاکم سے اور ابو عبداللہ اور ابو احمد الحافظ سے، دو اماموں سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کانا ینسج الحدیثا، یہ ابو محمد عارفی حدیثیں بناتا تھا، یعنی اس کا کام ہی یہی تھا کہ حدیثیں بنانا. اس پر شدید جرا کی ہے خطیب بغدادی نے، ابن جوزی نے، خلیلی نے، دوسرے اماموں نے. تو بھائی یہ اس کو اچھا کہنے والا کوئی نہیں، کسی نے بھی اس کو سکہ قرار نہیں دیا. بعض علماء نے اس کو الاستاذ کہا ہے، استاد، تو استاد تو تھا حدیثیں بنانے کا، ہم مانتے ہیں کہ حدیثیں بنانے کا یہ استاد تھا. تو ساری کی ساری یہ جو مسند حسکفی ہے، اس کا راوی ابو محمد البخاری کذاب ہے. تو کذاب راوی کی جو روایت یا کتاب ہوتی ہے وہ ساری موضوع من گھڑت ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے. تو صحیح تحقیق کی روشنی میں یہ کتاب امام حنیفہ سے ثابت ہی نہیں. میں نے جب نور العینین لکھی تھی، کوئی تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو اس میں میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو خوارزمی کی جامع المسانید ہے یا اسکفی کی مسند یا کوئی بھی، ان میں سے کوئی کتاب بھی، مسند ابو حنیفہ کے نام سے جو کتابیں ہیں، کسی کتاب کی ایک روایت بھی امام حنیفہ سے ثابت نہیں. یعنی ساری کتاب کے اندر فرض کریں 2000 حدیثیں، 2000 حدیثوں میں سے ایک حدیث بھی امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں. اور پھر نور العینین کے کئی ایڈیشن چھپے، آج تک کوئی ایک آدمی بھی تمام آل تقلید میں سے یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ ان کتابوں میں ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے. تو بھائی یہ کتاب موضوع اور باطل ہے، امام صاحب اس کتاب سے بری ہیں، امام صاحب سے یہ کتاب ثابت ہی نہیں. جی اگلے ساتھی سوال کریں. جامع نسانی مسند امام اعظم، مسند امام اسکفی، اندر شاگرد بولا. اچھا جی، اوکے بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال کیا پڑھ دیتے ہیں آج کل، کچھ ساتھی جو بعد میں سنیں گے تو ان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ کیا سوال ہوا ہے. سوال یہ کہ شیخ آپ کے پاس یہ جو کتاب ہے یہ کہاں سے چھپی ہے، کیا یہ پاکستان یا انڈیا سے چھپی ہے؟ اور شیخ کیا پلیز مجھے آپ یہ کتاب اسکین کروا کر بھیج سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم. تو ان شاء اللہ شیخ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں.
السلام علیکم. اچھا میں چلا گیا تھا نا لائبریری میں کتاب لانے کے لیے، اتفاق سے شاگرد موجود نہیں کوئی. میرے پاس اس کتاب کے 4 نسخے ہیں. ایک نسخہ جو ہے یہ اس کا نام ہے مسند امام اعظم، یہ چھپا ہوا ہے ادارہ نشریات اسلام اردو بازار لاہور، اس کی نظر ثانی اور اصلاح کی ہے خورشید عالم صاحب استاد دارالعلوم دیوبند۔ تو یہ دیوبندیوں کا نسخہ ہے جو کہ اردو بازار لاہور سے چھپا ہوا ہے، اور اس کو لکھنے والا کاتب جو ہے لکھا اس نے، کاتب نے اپنا نام کیا لکھا ہے، لکھا ہے کتب محمد انور دیوبندی، تو کٹر دیوبندی ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر لکھا ہے، کہہ لیتے ہیں لکھتے ہیں جی، اس وقت جس کتاب کا ترجمہ مسند امام اعظم کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت امام عبداللہ حارثی کی تالیف ہے، جس کا اختصار علامہ حسکفی نے کیا ہے اور ملا عابد سندھی نے اس کی ابواب فقیہ پر ترتیب کی ہے۔ تو یہ جس کو امام عبداللہ حارثی کہتے ہیں یہ مشہور قذاب اور دجال تھا، عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی، اس کا کام یہ حدیثیں بنانا تھا، اس پر شدید جرح میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اور دوسرا نسخہ جو میرے پاس ہے یہ ہے مسند الامام اعظم حسکفی کی معاشری لملا علی الکاری، یہ ملا علی کاری کی شرح کے ساتھ نسخہ ہے، چھپا ہوا ہے مکتبہ توحید و سنہ محلہ جنگی عقب قصہ خوانی بازار پشاور، یہ پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ تیسرا نسخہ جو میرے پاس ہے یہ مسند الامام اعظم، یہ صدر الدین موسیٰ بن زکریہ الحسکفی کا، یہ 650، اور میں کہتا تھا چھٹی صدی، چھٹی نہیں ساتویں صدی کا یہ محدث ہے، یہ شخص ہے، یہ یا جو ان کا محدث تو خیر سا ہی نہیں ہے، یہ ان کا قاضی علامہ حنفیوں کا حسکفی، 650 ہجری میں فوت ہوا ہے، یعنی ساتویں صدی ہجری میں۔ اور اس کی جو یعنی وہ دوسرا کام کیا اس پر، اس کا نام لکھا ہوا ہے محمد عابد السندی الانصاری، 257 ہجری، اور اس کا نام رکھا ہے جی تنسیق النظام فی مسند امام محمد حسن سنبلی، یہ تقلیدوں کا بڑا تھا۔ اور چھپی ہوئی یہ کتاب میر محمد کتب خانہ مرکز علم و ادب آرام باغ کراچی، یہ ساری عربی میں ہے۔ اس میں جو ہے صفحہ، اصل کتاب کا جو صفحہ 27 ہے نا، یہ عربی نسخہ ہے، کراچی کا چھپا ہوا صفحہ 27، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قال عبداللہ بن محمد بن یعقوب، تو یہ عبداللہ بن محمد یعقوب اس کا راوی ہے۔ چوتھا نسخہ جو میرے پاس ہے جامع مسانید، یہ خوارزمی کا نسخہ ہے، خوارزمی ابو المؤید محمد بن محمد بن محمود الخوارزمی، 665 میں فوت ہوا ہے، اور یہ نسخہ ہے مکتبہ اسلامیہ سمندری لائل پور پاکستان کا، یہ چار نسخے جی۔ میرے خیال یہی سوال کیا تھا نا جی، اگلے ساتھ ہی سوال کریں جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ کسی نے کوئی بات ایک حدیث لے لے اور آگے پڑھا دی، تو اس کا کہنا ہے جو جھوٹی ہوئی، تو اس کا کہنا جانا ہے، اب کوئی شخص کتاب لکھتا ہے اس میں غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ کتاب جو شائع کرتا ہے اس میں رجوع نہیں کر پاتا، تو اس کا ٹھکانا تو جانا ہوگا، یا اس کے پاس میں رسائل نہیں ہے تو ترتیب کر سکے، تو اس پر کوئی شاد کی جائے کتاب کا جس میں وہ ملنا نہ ہو لیکن اس میں غلطی ہو جائے، تو کیا وہ گناہ کا
جی، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کذب علیہ متعمدن، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ فلیتبوا مقعدہ من النار، جہنم میں تلاش کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ جان بوجھ کر جو آدمی اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے، حدیث میں اضافہ کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے قرآن و حدیث میں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن اگر کوئی آدمی مثلا تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے کرتے بھول جاتا ہے، قرآن کی آیت غلط پڑ جاتا ہے، حدیث بھول جاتا ہے، حدیث کے الفاظ میں غلطی لگ جاتی ہے، حوالہ ہوتا ہے حدیث ہوتی ہے ابو داؤد کی بخاری سے حوالہ دے دیتا ہے یا کسی اور کتاب کا، تو اس طرح کی جتنی بھی نادانستہ باتیں ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. یہ تو صاف ہے, یہ تو غلطی ہے, انسان کو غلطی لگ سکتی ہے. زبانی بولتے ہوئے بھی, نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے اگر حافظ بھول جائے اور بھول جاتا ہے تو اس کو کبھی کوئی بھی جھوٹا نہیں کہتا, نہ اسے نماز ٹوٹتی ہے, نہ وہ جھوٹا ہوتا ہے, نہ وہ جنمی ہے. اسی طرح اگر کوئی کتاب لکھتا ہے, کتاب لکھتے ہوئے بھی اس کو غلطی لگ جائے. ایک تو کتاب میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں نا, کمپوزنگ کی, کاتب کی, صاف یعنی کمپوزر جو ہے وہ اس کو غلطی لگ جاتی ہے. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. یہ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور شائع کرتے ہیں ان کو اس تجربے سے وہ گزرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم رسالہ الحدیث شائع کرتے ہیں نا, اس کو ہم چار آدمی اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی غلطیاں لے جاتی ہیں. یہ سابقہ رسالہ جو تھا ہمارا, یہ اس کا نومبر کا رسالہ, اس میں غلطی سے یہ چھپ گیا کہ حسین احمد مدنی کی کتاب اضاء الادلہ, یہ غلط ہے. صحیح یہ تھا کہ محمود حسن دیوبندی کی کتاب اضاء الادلہ. اب ہم نے کیونکہ وہ دسمبر والی سی ڈی جو تھی بھیج دی تھی ہم نے کمپوزنگ کرنے کے بعد مکتبہ اسلامیہ چھپنے کے لیے, تو انہیں ہم نے فون پر کہا بھی اور ای میل بھی کی کہ اس میں آپ یہ اعلان شائع کریں کہ بھائی وہ کمپوزنگ کی غلطی سے وہ رہ گیا ہے, وہ مسئلہ یہ اس طرح نہیں, حسین احمد مدنی کی کتاب نہیں ہے بلکہ محمود حسن دیوبندی کی کتاب ہے اضاء الادلہ. تو انہوں نے حافظ عباد صاحب جو ہمارے ہیں پبلشر, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن بھول گئے کیونکہ ان پر بہت زیادہ بوجھ ہے. تو اب جب دسمبر کا رسالہ آیا تو اس میں وہ اعلان بھی نہیں چھپا. تو اس طرح کی جو صاف ہے پوری کوشش کے باوجود رہ جاتی. اس طرح بعض اوقات قرآن کریم کی آیات بھی غلط درج ہوتا تھی. مثلا تقی عثمانی صاحب دیوبندی حلقے میں بڑے پڑھے لکھے سنجیدہ آدمی ہیں, یعنی وہ ان کی حیثیت ہے, وہ سنجیدہ ہیں اور بات بھی وہ یعنی اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی تقلید کے جواز پر یا وجوب پر, تقلید کی شرعی حیثیت. تو اس میں وہ کئی جگہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ غلط کمپوز ہو گئی ہے, کدھر واو کا اضافہ ہو گیا, کدھر کیا ہو گیا. تو اب کوئی بھی نہیں یہ اس کا کہتا, ہم نہیں کہتے نا, کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تقی عثمانی صاحب نے یہ اب جھوٹ بول لیا, اب یہ جنمی ہے, یہ فلاں, معاذ اللہ, ہم کبھی یہ نہیں کہتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ یا یہ کمپوزر کی غلطی ہے یا تقی عثمانی صاحب سے غلطی ہو گئی, انسان ہے, خطا کا پتر ہے. تو اس طرح کتاب میں اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے, کسی سے کوئی آئے تو کوئی حدیث غلط لکھی جائے اور اس کو اگر اس سے رابطہ کیا جائے, رابطہ کرنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے, رجوع نہ کرے یا بتائے نہیں کہ بھائی یہ میری نہیں غلطی, یہ کمپوزر کی غلطی ہے, تو پھر اس پر اعتراض آتا ہے. لیکن کوئی آدمی بھی اگر سلیم الفطرت ہے تو جب وہ کتاب اس کی چھپ جائے گی تو اس کو بتائیں گے تو کہے گا کہ بھائی یہ غلطی ہو گئی ہے, یا مجھ سے غلطی ہو گئی, یا کمپوزر سے غلطی ہو گئی, یا پروف ریڈنگ میں رہ گئی. تو ایسی غلطیوں کو جھوٹ کہنا یا کہنا کہ دوستی ہے یہ غلط ہے, اس قسم کی باتیں ہیں. دیوبندی حلقے میں حبیب اللہ ڈیروی نام کا ایک آدمی کرتا ہے کہ کوئی کمپوزنگ کی کاتب کی غلطی ہو جائے نا, بس وہ رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیتا اور بڑی گٹیا قسم کی زبان استعمال کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قسم کی باتوں سے محفوظ رکھے اور ہم جو ہیں اس کو بالکل اس کے قائل نہیں ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قسم کی اگر غلطی ہو جائے تو وہ آدمی دوست کی نہیں ہے بالکل. اگر وہ یعنی رجوع نہ بھی کرے, توبہ نہ بھی کرے, تو پھر اس کے بعد اقامت حجت کے بعد ہم اس سے بات کہیں, پھر یہ کہا جا سکتا کہ یہ آدمی جو ہے نا اس نے جھوٹ بولا ہے یا یہ اس نے غلط کام کیا ہے. لیکن اس طرح کی مثال میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی آئے غلط بھی لکھ دے اور پھر اس پر ڈٹا بھی رہے کہ نہیں میں نے یہ صحیح کیا ہے کام. تو جی اگلے ساتھی سوال کر. سوال پر سوال دینا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. تو یہ ہوتا ہے معاملے اسٹوڈنٹ کا دوسرا سوال آگے ہے. تیسرا شیخ دادی تبا اٹھ پر صلی اللہ علیہ وسلم سینڈنگ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم آسک ہیم اف یو آر گوئنگ ٹو چیک بٹوین دی پیپل واٹ ول یو یوز اینڈ معاذ ریپلائیڈ دی بک آف اللہ دین دی پرافٹ آسک اف یو ڈو ناٹ فائنڈ دیئر دین.
ٹھیک ہے, لے لیں.
لیکن
یہ سوال جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ تم کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا. آپ نے پوچھا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو انہوں نے کہا میں حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا. پوچھا کہ اس میں بھی نہ پاؤ تو کہا کہ میں احتیاط کروں گا. یہ حدیث جو ہے اسے ترمذی نے اور کچھ دوسرے علماء نے بیان کیا ہے, لیکن اس کی سند ضعیف ہے, بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں یہ اس کی ضعیف ہونے کی تین وجہ بڑی. ایک تو پہلی وجہ یہ کہ اس کا راوی حارث بن عمر یہ مجہول ہے. حارث بن عمر نام کا جو راوی ہے یہ مجہول ہے. یہ لکھ دے ادھر دے, حارث ایچ اے آر آئی ٹی ایچ, حارث بن عمر. اچھا یہ مجہول راوی ہے. دوسرا یہ کہ حارث بن عمر بیان کرتا ہے ان ناس من اصحاب معاذ, معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے, بہت سے شاگردوں سے, لیکن نام کسی ایک کا بھی نہیں بتاتا ہے. تو یہ سارے شاگردوں, چاہے ایک لاکھ شاگردوں, سارے مجہول ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں. جب تک نام نہ ہونا تو اسی کوئی حیثیت نہیں. تیسری اس میں وجہ ضعف یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے مرسل ہے. امام ترمذی نے بھی سنن میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ روایت مرسل, منقطع روایت ہے, متصل نہیں ہے. یعنی تو اس تین وجہ سے امام ترمذی نے, شیخ البانی نے, دوسرے بڑے بڑے علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا. اور اس دور میں جو بہت بڑے جلیل القدر محدث تھے, شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تحقیقات میں خیر غالب ہے, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, انہوں نے سلسلہ ضعیفہ میں یہ حدیث بیان کر کے تفصیل کے ساتھ اس کا ضعیف ہونا ثابت کیا, اور ایک جماعت سے اس پر جرا نکل گئی. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا, جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے, لیکن یہ روایت صحیح نہیں. اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی صحیح ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کتاب و سنت اور اجماع نہ ہو تو پھر احتیاط کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ بذات خود صحیح ہے, لیکن خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے قرآن دیکھیں گے, پھر نہیں ہوگا تو حدیث دیکھیں گے, پھر نہیں ہوگا تو احتیاط کریں گے. یہ تقسیم غلط ہے بھائی. سب سے پہلے قرآن, حدیث, اجماع, تینوں چیزیں دیکھنی چاہیے. اس کے بعد اگر نہیں ملتا مسئلہ تو پھر احتیاط کرنا چاہیے. لیکن اجتہاد بھی عارضی اور وقتی ہوتا ہے. تو اہل حدیث کیا احتیاط کرتے ہیں؟ ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں واضح کوئی موجود نہیں حدیث ہو تو پھر دیکھتے ہیں صحابہ نے کیا فرمایا ہے, تابعین نے کیا فرمایا ہے, تبع تابعین نے کیا فرمایا ہے. تو اس ان کا اگر کوئی مل جاتی ہے کوئی بات ہو تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کتاب و سنت کی کسی دلیل کے خلاف تو نہیں ہے, نہیں ہو تو پھر فتویٰ دے دیتے ہیں ہم. تو یہ اجتہاد عارضی اور وقتی ہوتا ہے. لوگوں کو کسی ایک آدمی کے اجتہاد کا پابند کرنا کہ آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل کے اس کا اجتہاد مانو, یہ ہوتی ہے تقلید, جس کے بارے میں بعض علماء نے حوالہ بھی دیا ہے کہ تقلید کہتے ہیں ترک الادلہ و تعظیم الرجال, دلیلیں جو ہیں یہ چھوڑ دینا اور لوگوں کی تعظیم کرنا, یعنی اندھا دھن, تو یہ غلط ہے. تو بہرحال یہ روایت جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے یہ ضعیف روایت ہے, صحیح نہیں ہے. اس کو اگر کسی نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے تو اس کی غلطی ہے, کیونکہ وہ اصول حدیث سے یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہو سکتی قطعاً. کچھ جو آدمی کرے, اگر آسمان میں اڑے یا زمین میں داخل ہو جائے, اس حدیث کو اصول حدیث سے کوئی آدمی صحیح ثابت نہیں کر سکتا. جی اگلے ساتھی, اب وقت جو ہے نا, یہ کل وقت ہو میرے خیال ہے 5 منٹ, کیونکہ بعد میں نماز کی تیاری ماری ہے. تو یہ بس یہ دو بھائی سوال کریں اور روک دیں سوال. یہ رکھا پتر اندر تالا ہی بات ہے.
یہ بھی
اس لے لیں جی. ضعیف راوی کا طریق جو ہے دو طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں تمام محدثین مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے علماء جو ہیں, یا مثلا دس علماء اس پر اس کو ضعیف کہتے ہیں اور کوئی اور بھی نہیں بولتا, باقی سارے خاموش ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ تمام علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں. یعنی ایک راوی جو ہے بالاجماع ضعیف ہے, تمام علماء نے محدثین نے اس کے بارے میں گواہی دے دی ہے کہ یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے, تو اس آدمی کو بھی ضعیف سمجھنا یہ اجماع پر عمل ہے. اجماع بذات خود شرعی دلیل ہے, حجت ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ کسی راوی پر اختلاف ہے نا, کچھ اس کو اچھا کہتے ہیں کچھ برا کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے کچھ کہتے ہیں سچا ہے, تو اس میں جو میجارٹی ہے اکثریت محدثین کی آل ایمان کی, اس کو ترجیح دے کر راوی ضعیف بنتا ہے اگر میجارٹی اس کو ضعیف کہتی ہے. تو یہ جو اس کو ضعیف کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہوتی ہے, یہ گواہیاں ہیں, اس کو گواہیاں کہتے ہیں. اس کا ثبوت قرآن سے ہی ملتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ممن ترزون من الشہداء, تم جن گواہوں کی گواہی پر راضی ہو نا, یعنی تو مراد یہ کہ ان کی گواہی قبول کر لو. اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اگر فاسق ہو خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. اسی طرح حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن اللہ کے گواہ ہے زمین پر, تو مومن جس آدمی کے بارے میں یعنی گواہی دیں گے کہ اچھا آدمی تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, جس کے بارے میں مومن گواہی دیں گے برا آدمی تھا اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو یہ محدثین جب کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے, یہ سچا ہے, یہ کذاب ہے, یہ فلاں ہے, تو یہ ان کی گواہیاں ہوتی ہیں. تو اس میں بس آپ مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ اس میں نہ ہماری بات مانی جائے گی, نہ دوبندیوں کی, نہ بریلوں کی, نہ اور کسی کی مانی جائے گی, تو محدثین کی. اگر محدثین کا کسی راوی پر اتفاق ہے کہ وہ ضعیف ہے بالاجماع, تو وہ ضعیف ہی ہے, اور جس پر اختلاف ہے تو پھر اکثریت کو ہم ترجیح دیتے ہیں, میجارٹی کو, جمہور محدثین کو ہم ترجیح دیتے ہیں, اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرتے ہیں. جی اگلے ساتھی جو ہے, آخری ساتھی جو ہے وہ ان کو دے دیں گے, کیونکہ ابھی اب نماز کا وقت ہو گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہ ابو بھائی کا سوال ان کے پاس مائک نہیں ہے, وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کبھی پترم بھی جو حدیث ہے بلی ہو انی ولو آیا, تو کیا اگر ہمیں جو ہے وہ عربی میں حدیث میں جو بھی اگر ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس کی عربی عبارت یاد نہیں ہے, تو ہم اردو زبان میں یا کسی اور زبان میں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں, اور کیا یہ حکم اس طریقے سے ہوگا جس سے کہ ہم اس کو عربی میں ادا کر رہے ہیں, اور اس پر ہمیں وہی سوال ملے گا جو کہ ہم عربی زبان کے اندر جو ہے اس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں.
جی یہ آخری سوال ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ عربی زبان میں وہ الفاظ لوگوں کے سامنے بیان کریں, اور بہتر یہ کہ اپنے پاس لکھی ہوئی ہوں یا یاد ہوں کتاب سے. فرض کریں کہ عربی الفاظ یاد نہیں ہے, تو پھر اس کا مفہوم بیان کرنا لوگوں کے سامنے یہ بھی جائز ہے, کیونکہ اس کی جو دلائل ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور مسلمانوں کے اجماع سے بھی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا الا بلسان قومی, مگر اپنی قوم کی زبان میں. اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوسری زبانیں سیکھی, زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی, اور اسی طرح علی رضی اللہ انہوں نے یونانی زبان سیکھی تھی. تو یہ قرآن کا یا حدیث کا ترجمہ کرنا, لوگوں کے سامنے ترجمہ کر کے بیان کرنا, یہ اتفاقی طور پر جائز ہے, اس میں ایک مسلمانوں کا آپ کوئی اختلاف نہیں. تو جو آدمی یہ, اور یہ روایت بالمانہ کے باب سے, یعنی روایت بالمانہ محدثین کہتے ہیں اصول حدیث میں کہ جائز ہے, اس کی بھی دلیلیں مثلا قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فن فجرات فم بجسات, اس طرح کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے کلام نقل کیا ہے, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا کلام, تو ظاہر ہے کہ وہ تو عربی زبان نہیں بولتے تھے, موسیٰ علیہ السلام تو عبرانی بولتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو دوسری زبان بولتے تھے, تو یہ روایت ان کی عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے, تو روایت بالمانہ ہے. اس طرح اور بھی ہے, تو روایت بالمانہ جائز ہے. تو جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کو انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر ملے گا, اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اور وہ اللہ کے لیے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. باقی رہا جو عربی الفاظ ہی پڑھتا ہے اس کو اجر زیادہ ملے گا, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہنا, انہیں یاد رکھنا, تو یہ تو بہت نیکی کا کام ہے. تو آپ بھائیوں سے میں اجازت دیتا ہوں. ہاں جی کوئی اور؟ کس کی کتاب؟
وہ کتاب کہاں سے مل سکتی ہے؟
ہاں جی یہ دو ہے جی, ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں دو بندیوں کے ساتھ مل کر جو ہے کام شیعہ کے خلاف کام کر سکتے. بھائی آل حق جو ہے نا, آل حق وہ اکیلے مل کر جو اکیلے ہی جو ہے نا آپس میں مل کر جیسے صحیح العقیدہ وہ کام کریں, چھوڑے آل بدعت کو. یہ جو ہے نا آل بدعت کے ساتھ مل کر اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کے لیے بعد میں بڑا مسئلہ بنے گا. دوسرا یہ کہ کتاب کہاں مل سکتی, تو میں نے اس کے پتے بھی بیان کیے, آپ کو لاہور میں انشاءاللہ مل جائے گی, کراچی میں مل جائے گی, جو بڑے کتب خانے ہیں نا سب سے بڑا مرکز تو لاہور ہے, لاہور اگر رابطہ ہو سکتا ہے تو وہاں سے یہ کتاب مل جائے گی. تو بھائی آپ بھائیوں سے میں اجازت لیتا ہوں, السلام علیکم.
اچھا اللہ